صلى الله عليه وسلم يقول: لمن أعمل الدنيا وإنما لمن إلا نوى من كانت تدخل إلى من يصيبها ويحبطها فيدخل إلى ما تدخل إليه.
سات مقامات نکالی نکالے ہیں ٹھیک ہے, پہلے اس یہاں کی روایت دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علقمہ ابن وقاص اللیثی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر مبارک پر یہ حدیث ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یقیناً اعمال کا موازنہ نیتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, یقیناً اعمال کا موازنہ نیتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی, اور انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی. تو اگر انسان کی ہجرت دنیا کی کمائی کے لیے ہوگا تو وہ دنیا کو پا لے گا, حاصل کر لے گا. تو اگر انسان کی ہجرت دنیا کی کمائی کے لیے ہے تو دنیا کو حاصل کر لے گا, پا لے گا. اور اگر انسان کی ہجرت کسی عورت کے ساتھ نکاح کے لیے ہے, اور اگر انسان کی ہجرت یا اگر انسان کی ہجرت کسی عورت کے ساتھ نکاح کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے, تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے اس کی طرف ہجرت کی ہے. سب سے پہلی بات یہ سمجھو کہ کلمہ انما آیا روایت میں یہ حسر کو بتلانے کے لیے آتا ہے, یعنی جو مضمون بیان ہو رہا ہے یہ مضمون اسی بات میں منحصر ہے, اس کو بتلانے کے لیے کلمہ حسر لایا جاتا ہے. دوسرا لفظ ہے الاعمال, دو لفظ ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں, ایک لفظ ہے اعمال, دوسرا لفظ ہے افعال. اور جب واحد ہوتا ہے تو عمل کہتے ہیں اور فعل کہتے ہیں, یہ دو لفظ ہیں اعمال افعال, عمل اور فعل, دونوں کے درمیان باریک فرق سمجھو. اعمال یہ لفظ خاص ہے ہر ایسے کاموں کے واسطے جو انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے, جو کام انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے, اور اس کو یوں بھی کہتے ہیں افعال اختیاریہ کو اعمال کہا جاتا ہے, افعال اختیاریہ کو اعمال کہا جاتا ہے. جبکہ لفظ فعل اور لفظ افعال اختیاری اور غیر اختیاری دونوں کو شامل ہے, یعنی اپنے اختیار سے کوئی کام کرو یا جو اپنے اختیار سے نہ ہوئے، دونوں کے لیے لفظ فعل اور افعال استعمال ہوتا ہے. یہ اول فرق ہو گیا اعمال اور افعال میں، عمل اور فعل میں. تو عمل کا لفظ خاص ہے اور فعل کا لفظ عام ہے. دوسرا فرق سنو، عمل میں تسلسل ہوتا ہے اور فعل کا تسلسل ضروری نہیں ہے. جو کام پابندی سے مسلسل لگاتار کنٹینیو ہوئے وہ عمل کہلاتا ہے، اور فعل کے اندر تسلسل ہونا ضروری نہیں ہے. ایکاک مرتبہ کیا، کبھی کبھار کیا، اس کو بھی فعل کہا جاتا ہے، اور جو مسلسل پابندی کے ساتھ کیا جائے اس کا نام رکھا جاتا ہے عمل، اعمال. تیسرا فرق سمجھو دونوں کے درمیان میں، فعل میں عظمت کا ہونا ضروری نہیں ہے اور عمل کے اندر عظمت ہوا کرتی ہے. عمل کے اندر عظمت ہوتی ہے اور فعل کے اندر عظمت ہونا ضروری نہیں ہے. اب ہم نماز پڑھتے ہیں، بڑی عظمت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے عمل کا لفظ استعمال کیا جائے گا، اور فعل جو ہوتا ہے اس میں عظمت کا ہونا ضروری نہیں ہے. کیا نہ کیا، اہمیت اور عظمت ہو نہ ہو، یہ تین فرق ہیں عمل اور عظمت، فعل اور عمل کے درمیان میں. پہلا فرق کیا بتلایا بولیے؟ عمل خاص ہے کس کے ساتھ؟ افعال فعلیہ کے ساتھ، اور لفظ فعل اختیاری اور غیر اختیاری دونوں کے ساتھ. دوسرا فرق کیا ہوا؟ تسلسل، اور فعل میں تسلسل نہیں ہوتا. تیسرا فرق کیا ہوا؟ عمل میں عظمت ہے، فعل میں عظمت کا ہونا ضروری نہیں. یہ تین فرق ہو گئے دونوں کے درمیان میں. انما الاعمال بالنیات، آپ کے سامنے سات روایتیں ہیں سات طریق سے، کسی کے اندر مفرد بھی ہے. انما الاعمال بالنیات، یہاں تو جمع کا صیغہ ہے لیکن مفرد بھی ہے. انما الاعمال بالنیات، نیت واحد، نیات جمع. نیت کس کو کہتے ہیں سمجھو اچھی طرح. نیت کہا جاتا ہے عمل کرنے والے کا ارادہ کرنا کسی کام کے لیے، اس کو نیت کہا جاتا ہے. کوئی عمل کرنے والا کسی کام کے لیے ارادہ کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نیت. نیت کا تعلق دل سے ہے کہ دل میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے، اور زبان سے بول لینا پسندیدہ ہے. تو نیت کے لیے زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر زبان سے بول لے گا تو پسندیدہ ہے، مستحب ہے. تو اصل تو ہے نیت دل کے ارادے کا نام، کہ دل میں ارادہ ہو جائے. اب جیسے عصر کی نماز پڑھیں گے تو دل میں ارادہ کریں گے میں اللہ تعالیٰ کے لیے عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ دل کا ارادہ کافی ہو جاتا ہے، اور زبان سے بول لو تو بہت اچھی بات ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا موازنہ نیتوں پر کیا ہوا ہے۔ دیکھ رہے ہو ترجمہ، اعمال کا موازنہ نیتوں کے اوپر کیا ہوا ہے، اور واحد والی قراءت میں ترجمہ کریں گے، اعمال کا موازنہ نیت کے اعتبار سے ہے۔ اب دونوں قراءت کا فائدہ سمجھو اور پہلے ترجمے کا حاصل سمجھو۔ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے اس کا اس کی نیت سے موازنہ کریں گے۔ اگر انسان کی نیت ٹھیک ٹھاک ہوگی تو اس کا وہ عمل اجر اور ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ تو جو بھی عمل انسان کرے گا اس کا موازنہ کیا جائے گا اس کی نیت کے ساتھ۔ اگر نیت اس کی درست ہے تو اس کا وہ عمل ثواب اور اجر بنے گا، اور اگر نیت درست نہیں ہے تو وہ عمل وبال کا ذریعہ بنے گا۔ نیت درست نہیں ہے تو وہ عمل وبال کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ہے پہلا ترجمہ اور اس کا خلاصہ۔ اب اعمال جمع ہے، وجہ اس کی یہ کہ اعمال صادر ہوتے ہیں اعضائے جوارح سے، ہاتھ پیر یہ سب اعضائے جوارح کہلاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اعمال وجود میں آتا ہے، اور اعضائے جوارح متعدد ہیں، اس لیے لفظ اعمال بھی جمع ہے۔ تو اعمال کے جمع ہونے کی حکمت سمجھ لو کہ اعمال صادر ہوتے ہیں کہاں سے؟ اعضائے جوارح سے، اور اعضائے جوارح ہماری باڈی کے اندر متعدد ہیں، اس لیے لفظ اعمال بھی جمع ہے۔ اب جن قراءتوں کے اندر نیات جمع ہے تو وہاں یہ مطلب لیں گے کہ ہمارے دین میں ایک عمل کے اندر متعدد نیتیں بھی معتبر ہیں۔ ہمارے دین میں ایک عمل کے اندر متعدد نیتیں بھی معتبر ہیں، اور یہی ہمیں کرنا ہے کہ ایک عمل میں متعدد نیت کرو اور متعدد ثواب کماؤ۔ اور بعض قراءتوں کے اندر واحد ہے نیت، تو وہاں یہ کہا جائے گا کہ نیت کے صادر ہونے کی جگہ قلب ہے، یعنی انسان کا دل ہے اور وہ واحد ہے، اس لیے نیت کا لفظ بھی واحد ہے۔ نیت کے صادر ہونے کی جگہ کون سی؟ دل، اور دل ایک ہی ہے پورے بدن کے اندر، اس لیے جو ہے نیت واحد ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اب دوسرا ترجمہ دھیان سے سمجھو، یقیناً اعمال معتبر ہوں گے نیتوں کے اعتبار سے۔ انما الاعمال بالنیات، ترجمہ کیا کریں گے؟ یقیناً اعمال معتبر ہوں گے نیتوں کے اعتبار سے۔ اگر آپ نے عمل کے اندر اچھی نیت کی تو وہ عمل شریعت میں معتبر ہے، اور اگر اچھی نیت نہیں کی تو اللہ کے یہاں اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تیسری بات سمجھو, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا ثمرہ نیتوں پر مرتب ہوتا ہے. تیسرا ترجمہ کیا کریں گے, اعمال کا ثمرہ پھل نتیجہ نیتوں پر مرتب ہوتا ہے. اگر انسان کا عمل نیت اچھی ہے تو اس عمل کا ثمرہ اور پھل اور نتیجہ بھی اچھا ہے. تو یقیناً اعمال کا ثمرہ پھل نیتوں کے اوپر مرتب ہوتا ہے. اچھی نیت اچھا ثمرہ, بری نیت برا ثمرہ. چوتھی بات سمجھو, انما الاعمال بالنیات, اعمال کو نیتوں کے ساتھ ملا کر کے دیکھا جائے گا. اعمال کو نیتوں کے ساتھ ملا کر کے دیکھا جائے گا. قیامت کے دن انسان کے عمل کو اور انسان کی نیت کو آپس میں ملایا جائے گا. اگر اچھی نیت اچھے عمل سے ملی ہوئی ہے تو فائدہ ہوگا, اور اگر اچھی نیت اعمال سے ملی ہوئی نہیں ہوگی تو نقصان ہو جائے گا, فائدہ نہیں ہوگا. تو چوتھا ترجمہ کیا ہوا, اعمال کو نیتوں سے ملا کر کے دیکھا جائے گا. بولو پہلا ترجمہ کیا کیا, اعمال کا موازنہ. دوسرا ترجمہ کیا, معتبر ہوتے ہیں اعتبار کیا جاتا ہے. تیسرا ترجمہ کیا کیا, ثمرہ. اور چوتھا ترجمہ کیا گیا, نیتوں کے ساتھ ملا کر کے دیکھا جائے گا. اب یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے پہلے جزء کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لو. جزء اول کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لو. انسان دو چیزیں ہیں, ایک ہیں اعضائے جوارح ظاہر سے نکلنے والے اعمال, اور دوسرا ہے انسان کے دل اور باطن کے اندر آنے والی نیتیں. نیت مخفی چیز ہے, باطنی چیز ہے, چھپی ہوئی چیز ہے, اور اعمال ظاہر میں نظر آنے والی چیز ہے. آپ نماز پڑھو گے نظر آئے گی, صدقہ خیرات کرو گے نظر آئے گا. جو اعمال اعضائے جوارح سے جاری اور ظاہر ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں, اور نیت ایسی چیز ہے جو نظر آتی نہیں ہے. اس لیے جو چیز نظر نہیں آتی یہ انسانوں اور مخلوق کے اعتبار سے ہے کہ بھائی نیت نظر نہیں آتی, انسانوں کو نظر نہیں آتی, جناتوں کو نظر نہیں آتی, مخلوق کو نظر نہیں آتی, ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو نظر آتی ہے. دل کی نیت انسانوں کو مخلوقات کو نظر نہیں آتی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو نظر آتی ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, یعلم کے تعلم یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ سینوں کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو بھی وہ اللہ تعالی جانتے ہیں. یہ جو دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ میں نیت نظر تھوڑی آتی، تو کیا اس کی نیت دیکھنے گیا ہے؟ یہ انسانوں اور مخلوق کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو کوئی انسان کی نیتیں نظر آتی ہے. اس لیے نیت کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے، اس میں کوئی دخیل اور شریک نہیں ہو سکتا. جس کے ساتھ انسان کا سینہ ملا ہوا رہے اس کو بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کے سینے میں کیا ہے. مثلاً دو آدمی کے درمیان جھگڑا تھا، آپ جیسے کسی نیک صوفی آدمی نے جا کے صلح کرا دی اور دونوں لڑنے والوں کو گلے لگا دیا، تو بھائی دونوں گلے لگو چلو. اب دونوں ایک دوسرے کا سینہ آپس میں ملاتے ہیں، ابھی دونوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، کہ یہ سچے دل سے مجھے مل رہا ہے یا صرف بناوٹ کر رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے. یہ ہے نیت کا معاملہ. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دلوں کی نیت کو جانتے ہیں، مخلوق کو دلوں کی نیت کا پتہ نہیں چلتا. اس لیے اللہ تعالی دیکھتے ہیں، اس چیز کو سامنے رکھ کر کے اپنی نیت ہر عمل میں اچھی کریں. ہمیشہ یہ سوچے کہ مخلوق کو میری نیت نظر نہیں آتی، لیکن میرے خالق اللہ کو تو میری نیت نظر آتی. اگر اس چیز کو سامنے رکھے گا تو انشاءاللہ ہمیشہ اچھی نیت کرے گا. اور اہم بات سمجھو، ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے، اس روایت کا حاصل یہ ہے، من دخل المسجد لشیئ فهو حظه، من دخل المسجد لشیئ فهو حظه. کوئی آدمی کسی چیز کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو وہ اس کا حصہ ہے. یعنی آدمی مسجد کے اندر جائے گا تو بظاہر یہ ہے مسجد اعمال صالحہ کی جگہ ہے، نیک کام کی جگہ ہے، تو جانے والا نیک کام کے لیے ہی مسجد جائے گا. لیکن اس کے دل کے اندر جو ہے اس کے مطابق اس کو اللہ کے یہاں سے ملے گا. اب بہت سارے لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں کہ باہر بہت گرمی ہے، مسجد میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، اس لیے وہ مسجد میں آیا ہے. وہ نماز کی نیت سے نہیں آیا، بلکہ وہ آیا مسجد میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، چلو اذان سے لے کر سنتیں ختم ہو وہاں تک آدھا ایک گھنٹہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، فری میں اے سی میں ذرا آرام کر کے آ جائے. تو من دخل المسجد لشیئ فهو حظه، جس ارادے سے مسجد میں آئے گا وہ ملے گا. اے سی کے لیے آیا تو اے سی مل گیا، لیکن اجر نہیں ملا، ثواب نہیں ملا اس آدمی کو. بہت سارے لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں دودھ کولڈ ڈرنک پینے کے لیے اور نان گوشت کھانے کے واسطے. جیسے کہ رمضان میں ایک بہت بڑا مجمع اثر کے بعد پھٹیلی پرانی ٹوپی ڈبے سے نکالیں گے اور لگا کے چلے مسجد، اور یہ سوچے گا کہ بیچارہ دیکھو کہ مغرب با جماعت روابین پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا ہے، لیکن وہ تو کھانے کے لیے جا رہا ہے. مسجد میں بہت سی جگہوں پر رمضان میں کھلایا جاتا ہے تو کھانے کے لیے جاتا ہے, اور وہ تیسری رکعت میں قاعدے تک کھاتے رہتے ہیں. یعنی جماعت کی نماز میں تیسری رکعت کا قاعدہ ہوتا ہے, وہاں تک کھاتے ہی رہتے ہیں. اور دیکھیں گے کہ اب سلام پھر رہا ہے تو مسجد کے باہر نکل جائیں گے, ایسا کرتے ہیں. تب سمجھ میں آتا ہے من دخل المسجد لشیء فهو عذره, آدمی جس چیز کے لیے مسجد میں جائے گا وہ ملے گا. تو بظاہر مسجد کے اندر جانا یہ بہت اچھا عمل ہے, لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا. جو نیت ہوگی وہ ملے گا. کہ مسجد تو ایک مثال ہے, ہر عمل کا یہی معاملہ ہے. اسی لیے آپ کو عرض کیا گیا تھا کہ بھائی آپ مدرسے میں تشریف لائے ہو, مدرسہ نیکیوں کی جگہ ہے, بھلائی کی جگہ ہے, خیرات کی جگہ ہے. لیکن کوئی آدمی آ گیا کہ چلو بڑا ہو جاؤں گا مدرسے میں, مدرسے میں بڑا ہو جاؤں, کم عمر میں داخل ہوں, بڑی عمر میں مدرسے سے نکلوں, بڑا ہو جاؤں مدرسے میں. خیرات کی جگہ کے اوپر غلط نیت سے آیا تو اس کو وہی چیز ملے گی. حالانکہ مدرسے میں علم کی نیت سے آتا, عمل کی نیت سے آتا تو کتنا بڑا ثواب ہوتا, کتنی بڑی فضیلت ہوتی. لیکن مدرسے میں اس لیے آ گیا تاکہ مجھے کھانا مل جائے. بہت سے لوگوں کو محتاجی اور فقر ہے, تب وہ کھانے کی نیت سے مسجد میں مدرسے میں آ گیا کہ چلو دو وقت کی روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا, باہر مجھے کمانے میں محنت کرنی پڑتی ہے. اسی لیے یہ بڑی اہم چیز ہے, اس کو سمجھو کہ جو چیز ظاہر میں نیکیوں کی ہے, بھلائی کی ہے, وہاں اگر آدمی کوئی غلط نیت سے جائے گا تو نیکیوں کے مقام پر جانے کے بعد بھی اس کو نیکی نہیں ملے گی, بلکہ بجائے نیکی کے وبال کا خطرہ ہے. اور اس کی مثال مسجد اور مدرسہ ہے. آپ یہ سمجھتے ہو کہ مکہ جانے والے ہر ایک آدمی حج عمرے کے لیے جاتے ہیں؟ نہیں, بہت سے لوگ باقاعدہ چوری کرنے کے لیے حج کا سفر کرتے ہیں, اور وہاں حج کے اندر بڑی بڑی چوریاں کرتے ہیں. مستقل سفر کر کے وہ حج میں آتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں وہاں. اب حرم مقدس جیسی جگہ, حج کے مبارک ایام, نیکیوں کا ایک جو ہے بازار لگا ہوا ہے, لیکن یہ آدمی وہاں پر پہنچا ہے غلط نیت کے ساتھ, بری نیت کے ساتھ. بعض لوگ وہاں آتے ہیں فساد پھیلانے کے لیے, تو اتنی مقدس جگہ پر مقدس ایام کے اندر چوری کے لیے جائے, فساد پھیلانے کے لیے جائے تو اس کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہے. اس لیے قرآن میں فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. جو آدمی وہاں ارادہ کرے, وہی نیت, ابھی تعریف پڑھ لی آپ نے نیت کی, دل کا ارادہ. تو جو بھی آدمی حرم مقدس کے اندر الحاد کا ارادہ کرے ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. تو لوگ وہاں پر چوری کی نیت سے, الحاد کی نیت سے, فساد کی نیت سے آتے ہیں. تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھو, مقامات مقدسہ, اوقات مقدسہ. لیکن وہاں جانے والا اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا, وبال ملے گا, آفت ملے گی. اور اچھی نیت سے جائے گا تو ثواب کمائے گا. آگے والا مضمون سمجھو, نیت کے تفاوت سے ثواب کے اندر بھی تفاوت ہوتا ہے. نیت کے تفاوت سے ثواب کے اندر بھی تفاوت ہوتا ہے. انداز مرتبہ نیت کرنے والا اتنی زوردار نیت کرتا ہے کہ بڑا ثواب کما لیتا ہے، اور بعض مرتبہ انسان ڈھیلی ڈھیلی نیت کرتا ہے تو کم ثواب پاتا ہے۔ دونوں مضمون کو ایک ساتھ ملاؤ، ایک عمل میں متعدد نیت اور نیتوں کے اندر تفاوت، اس سے اجر اور ثواب کے اندر بھی تفاوت ہوگا۔ اب ایک شخص مسجد کے اندر آ رہا ہے، کسی نے پوچھا جناب کہاں جا رہے ہو؟ نماز پڑھنے۔ یقیناً اچھی نیت، ثواب ملے گا اس کو اس نیت پر۔ آپ نے حدیث میں مشکاۃ شریف میں پڑھا، گھر سے نکل کر گھر واپس آئے گا، وہاں تک مسلسل اس کے لیے نیکی اور ثواب لکھا جائے گا۔ بہت اچھی نیت لے کر چلا جائے۔ لیکن ایک آدمی مسجد کی طرف چل رہا ہے اور چلنے کے اندر مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھوں گا، بہت سے مسلمان جمع ہوں گے، ان کی ملاقات کروں گا، ان کی خیر خیریت دریافت کروں گا، کوئی مصیبت زدہ مل گیا تو اس کی مدد کروں گا، مسجد کے اندر درس کا حلقہ ہوگا تو علم حاصل کر لوں گا، دینی مجلس قائم ہوگی دینی فائدہ حاصل کر لوں گا۔ دیکھیے کتنی ساری نیتیں کر رہا ہے، تو یہ آدمی کتنے سارے اجر کما رہا ہے، کتنے سارے ثواب کما رہا ہے۔ تو یہ ہماری شریعت کا کمال ہے، ایک نیت متعدد نیت، جتنی نیتیں زیادہ کرو گے اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا کریں گے، اور نیتوں کے تفاوت سے اجر اور ثواب کے اندر بھی تفاوت رہتا ہے۔ اس لیے آج سے اپنے اعمال میں نیتیں متعدد کرو تاکہ متعدد اجر اور ثواب ملے۔ یہ کرنا چاہیے، یہ اس حدیث شریف کا بہت بڑا سبق ہے۔ آپ ایک ڈائری بنائیے عمل کی لائن کی، اور اس میں عمل کی باتیں نوٹ کیجیے، اور بار بار اس کو دیکھتے رہیے، اس کے اندر یہ نوٹ کر لیجیے کہ ہر عمل کے اندر متعدد نیات کرنی ہے، تاکہ متعدد نیات کے اعتبار سے ہم اللہ کے یہاں زیادہ ثواب کے حقدار بن جاوے۔ اور آپ کو ایک مثال دی مسجد کی، کہ مسجد میں آنے والا نماز کی نیت کرے، نماز با جماعت کی نیت کرے، مسلمانوں کی ملاقات کی نیت کرے، ضرورت مند کی ضرورت کی تکمیل کی نیت کرے، علمی حلقے سے استفادے کی نیت کرے، پانچ نیتیں ہو گئی پانچ، اور پانچ نیتوں کے اوپر اس کو کثیر اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ اب آپ نفل نماز پڑھتے ہیں، نوافل، تو نوافل میں متعدد نیتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً صبح کے اندر آپ تہجد پڑھیں، اشراق چاش پڑھیں، اوابین پڑھیں، متعدد نیت۔ ایک نیت مثلاً تہجد کی، دوسری نیت وضو کر کے تہجد شروع کر رہے ہیں، تو تہجد کے ساتھ تحیت الوضو کی نیت۔ مسجد میں پڑھے تو تہجد، تحیت الوضو، تحیت المسجد، ساتھ میں شکرانے کی نیت کر لیں کہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں میرے اوپر ہے، تو یہ میری دو رکعت صلاۃ شکرانہ ہو گئے۔ چار نیت ہو گئے، توبہ کی نیت کر لو کہ میرے بہت سارے گناہ ہیں، اس پر میں اپنے اللہ سے توبہ کر رہا ہوں. حاجت کی نیت کر لو کہ میری بہت ساری حاجات اور ضروریات ہے، اس کی تکمیل کی اللہ سے دعا کرو. تو دو رکعت نماز میں چھ نیتیں ہو گئی، اور چھ نیتوں کے اعتبار سے بہت زیادہ اجر اور ثواب اللہ کے یہاں وہ حقدار ہو جائے گا. اب ایک ہی نیت کرتا تہجد تو بس تہجد کا ثواب ملے گا، لیکن تحیت الوضو، تحیت المسجد، صلاۃ شکرانہ، صلاۃ توبہ، صلاۃ الحاجہ، ساری نیتیں جو ہے کر ڈالو تو اتنے سارے اجر اور ثواب کے ہم حقدار بن جائیں گے. تو نوافل تو ماشاءاللہ روزانہ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، لیکن ان نوافل میں ضرورت کیسی ہے؟ متعدد نیات کی. تو متعدد نیات سے آپ کو متعدد اجر اور ثواب ملے گا. دوپہر میں قیلولہ فرماتے ہیں، مستقل کرتے ہیں اور درسگاہ میں بھی کرتے ہیں. دو طرح کا قیلولہ ہے، ایک مستقل اور ایک سبق کے دوران ہے. دو طرح کا قیلولہ ہوتا ہے. اب آپ قیلولہ کے اندر نیت کیجئے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے قیلولہ کر رہا ہوں. دوسری نیت کیجیے، ان لی جسدی کا علی کا حقا، بدن کا حق ہے اس لیے میں قیلولہ کر رہا ہوں. تیسری نیت کیجیے، قیلولہ کرنے کے بعد جو نشاط آئے گا، چستی آئے گی، وہ علم حاصل کرنے میں لگاؤں گا. تین نیت ہو. تو دیکھیے، متعدد نیت اگر قیلولہ میں ہو جائے تو اس سے بھی ہمارا اجر اور ثواب زیادہ ہو جائے گا، نیکی ہماری بڑھ جائے گی اللہ تعالیٰ کے یہاں. اس کے بعد دھیان میں رکھو ایک اختلافی چیز، انما الاعمال بالنیات. یہاں جار مجرور ہے، بارف جب نیات مجرور. تو اس سلسلے میں احناف نے ثواب کو مقدر مانا اور شوافی نے صحت کو مقدر مانا کہ اعمال کا ثواب نیتوں سے ملے گا. شوافی کہیں گے اعمال صحیح ہوں گے نیتوں کے ذریعے سے، انما الاعمال بالنیات. اب مثال کے طور پر شریعت میں بہت سارے اعمال وہ ہیں کہ جن میں نیت بنیادی شرط ہے، اور بہت سارے اعمال وہ ہیں جس میں نیت بنیادی طور پر شرط نہیں ہے. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، ان اعمال کے اندر نیت بنیادی طور پر شرط ہے. آپ نے کوئی نیت نہیں کی اور نماز پڑھ ڈالی تو ورزش ہو جائے گی، لیکن نماز عبادت نہیں ہوگی. تو کیا کیا؟ تو کیا ایکسرسائز کر ڈالی. تو مسجد میں گئے تھے کہ جم میں گئے تھے؟ بس ایکسرسائز کر کے آ گئے. کیوں؟ نیت نہیں کی تھی اس واسطے. تو شریعت کے اندر بہت سارے اعمال میں نیت بنیادی شرط ہے، اور بہت سارے اعمال وہ ہیں جس میں نیت بنیادی طور پر ضروری نہیں ہے. مثلا وضو، غسل. تو احناف کیا کہتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات. جن اعمال کے اندر نیت بنیادی طور پر ضروری نہیں ہے، اگر ان اعمال میں نیت کرے گا تو ثواب ملے گا، اور بغیر نیت کے کرے گا تو ثواب تو نہیں ملے گا، وہ عمل اپنی جگہ صحیح ہو جائے گا. یہ ہے احناف کی توجیہ، انما الاعمال بالنیات. تو دو قسم کے اعمال بنیادی طور پر ذہن میں رکھو. نمبر ایک وہ اعمال جس میں نیت بنیادی طور پر شرط ہے، اور اس کی مثال آپ کو کیا بتلائی؟ نماز، روزہ، زکات، حج، یہ مثالیں بتلائی. دوسرے وہ اعمال ہے جس میں نیت بنیادی طور پر شرط نہیں ہے. کیا مثال بتلائی؟ وضو اور غسل. اب احناف کیا کہیں گے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کے اندر نیت کرو گے ثواب ملے گا، اور نیت نہیں کرو گے تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن عمل فی نفسی ہی صحیح ہو جائے گا. اس لیے کوئی آدمی وضو کرے اور نیت نہ کرے، وضو صحیح، اس کے ذریعے آپ نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن اس وضو کے اوپر جو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب نہیں ملتا. اس لیے بہت سے لوگ وضو خانے میں لکھواتے ہیں کہ نیت کرو اتوضا لرفع الحدث ولمرضات الرب، ایسی نیت کرو، ایسا وہاں وضو خانے میں لکھوا دیتے ہیں تاکہ وہ وضو ثواب کا ذریعہ بن جائے، نیکی کا ذریعہ بن جائے. اور شوافع کیا کہیں گے؟ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال تصح بالنیات. اگر نیت ہوگی تو عمل صحیح ہوگا، اور نیت نہیں ہوگی تو عمل سیرے سے صحیح ہی نہیں ہوگا. تو ہم نے ثواب مقدر مانا، اور شوافع نے کیا مقدر مانا؟ صحت کو مقدر مانا. لیکن بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ اس بحث کو اس حدیث سے متعلق مت کرو، ثواب والی بحث، تصحیح والی بحث، اس کو اس حدیث شریف سے متعلق مت کرو، وہ الگ مسئلہ ہے. خیر، تو احناف اور شوافع نے اسی طرح اپنے طور پر مقدرات مانے ہیں. ایک اور مضمون سمجھو اچھی طرح، روایت کے الفاظ سے ماخوذ. اچھی نیت کے اچھے اثرات ہیں، اچھی نیت کے اچھے اثرات ہیں، اور بری نیت کے برے اثرات ہیں. یہ بھی عجیب چیز ہے، نیت اچھی ہوگی اچھے اثرات ہوں گے، بری نیت ہوگی برے اثرات ہوں گے. بہت سی مرتبہ آدمی کوئی کام بہت محنت سے کرتا ہے لیکن اثرات مرتب نہیں ہوتے. کیوں؟ نیت اچھی نہیں ہوتی اس واسطے. اور بعض مرتبہ کم محنت سے کوئی کام کرتا ہے لیکن نیت اچھی ہوتی ہے، اس لیے اس کے اچھے ثمرات مرتب ہوتے ہیں. تو اثرات اچھی نیت کے اچھے ہوتے ہیں، اور بری نیت کے اثرات برے ہوتے ہیں. اب اچھی نیت کے اثرات کیا کیا چیز ہے وہ سمجھو. نمبر ایک، اچھے اثرات میں پہلی چیز ہے برکت. کہ تم اچھی نیت سے کوئی کام کرو گے تو برکت ہوگی. نمبر دو، اچھی نیت کا دوسرا اثر ہے ترقی، ترقی ہوگی، ترقی. نمبر تین، نمو یعنی بڑھوتری، زیادتی. اچھی نیت کے اوپر بڑھوتری ہوگی، نمو ہوگا، زیادتی ہوگی. اور اچھی نیت کا چوتھا اثر ہے وہ کام خوبیوں والا ہوگا، صفات والا ہوگا. تو یہ چار اثرات ذہن میں رکھے. اچھی نیت کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. پہلا اچھا اثر کون سا؟ برکت. دوسرا اچھا اثر ترقی. تیسرا اچھا اثر نمو اور بڑھوتری. چوتھا اچھا اثر خوکام خوبیوں والا خوکام. تو اچھی نیت کے اچھے اثرات ہیں, بری نیت کے برے اثرات. اسی لیے بہت سے لوگ بڑے بڑے ظاہر میں دینی کام کرتے ہیں لیکن اس کے اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے. اس لیے کہ کام کرنے والوں کی نیتیں اچھی نہیں ہوتی, اس لیے اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے. اور جو ہے بھائی, ہمارے طبقے کے اندر بھی لوگ مدرسہ کھولتے ہیں اور نیت ہوتی ہے میرے لیے, میرے بچوں کے لیے آمدنی کا ایک ذریعہ بن جائے, آمدنی کا ذریعہ یا حکومت چلانے کا ذریعہ. اس لیے کہ مدرسہ قائم کروں گا میں, معتمد بنوں گا اور معتمد مدرسے میں بادشاہ ہوتا ہے, حکومت چلانے کی نیت ہے. تو غلط نیت ہے تو غلط اثرات مرتب ہوں گے. یہ بہت سے لوگ ایسی غلط نیت سے دینی ادارے قائم کرتے ہیں کہ بھائی اب بچے بڑے ہوں گے تو فکر ہوئی کہ اب کیا کریں گے, کہ ہر ایک ایک مدرسہ کھول لو تاکہ ہر ایک چندہ کرے اور محتم بنے اور پیسے کماوے. کتنی غلط نیت ہو گئی. تو یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رہے کہ اچھی نیت کے اچھے اثرات اور بری نیت کے برے اثرات مرتب ہوں گے. ایک اور اہم مضمون سمجھو روایت کے بارے میں. اسلام کے اندر باطنی احوال پر زور زیادہ دیا جاتا ہے, باطن کے اوپر زور زیادہ دیا جاتا ہے. یہ ہمارے مذہب کی خوبیوں میں سے ہے. آپ دیکھیے کہ منافق لوگ آ کر زبانی کلمہ پڑھتے تھے لیکن ان کے باطن کے اندر کلمہ نہیں تھا, تو ایمان جیسا ایمان بھی مردود ہو گیا. اسلام میں دل کا بڑا مقام ہے کہ آپ کے باطن میں کیا ہے, آپ کے اندر میں کیا ہے. اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. دیکھیے عجیب بات ہو گئی. تو زبان کے اوپر ایمان کا اظہار لیکن باطن میں ایمان نہیں. اسی لیے ایمان جیسی چیز بھی مردود ہو گئی. ہمارے دین کے اندر باطن کی بڑی اہمیت ہے. ایمان کے بعد دوسری چیزیں لے لو. مثلاً کوئی آدمی نماز پڑھے اور نماز بہت اطمینان سکون سے پڑھے لیکن باطن میں کیا ہے, یراؤن الناس, لوگوں کو دکھلاوا کہ لوگ میری نماز دیکھ کر کے کہے یہ بڑا کتنا اچھا نماز پڑھتا ہے. جامعہ دارالاحسان کا سب سے بڑا صوفی یہی ہے, اس کی نماز تو دیکھو. تو یہ باطن اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے. ظاہر کے اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ باطن کی اچھائی کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اسی لیے آپ نے دعا پڑھی ہے, اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی اے اللہ میرے اندرون کو ظاہر سے اچھا بنا دیجیے اور میرے ظاہر کو بھی نیک صالح بنا دیجیے. دیکھو ظاہر نیک اور صالح ہو لیکن اس سے بھی زیادہ باطن کے اندر صلاح اور نیکی ہو. اللہم اجعل سریرتی, سریرہ کے معنی اندرون باطن. اللہم اجعل سریرتی سریرم من علانیتی, اے اللہ میرے ظاہر کے مقابلے میں میرا باطن اچھا ہو جائے. وجعل علانیتی صالحا, اور میرا ظاہر بھی اللہ آپ کے نیک بندوں جیسا ہو جاوے, صالح ہو جاوے, ٹھیک ٹھاک ہو جاوے. تو اسلام کے اندر باطن کی بڑی اہمیت ہے, ظاہر اچھا ہو, شریعت اور سنت کے مطابق ہو, اس کے ساتھ ساتھ باطن ایک دم صحیح اللہ کے منشے کے مطابق ہو. اس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے, بڑی تاکید ہے. آج کی دنیا کیسی ہو گئی بھائی, صرف ظاہر پرست دنیا ہے اس وقت پر. جس کو بھی دیکھو ظاہر کے پیچھے پڑا ہے رات دن, کہ میں وہ گلاس لے کر گیا, آئینہ لے کر, کیسا میں لکھتا ہوں, کیسا میں لکھتا ہوں, اسی چکر میں لگے رہتا ہوں. اور بعضوں کا حال تو اتنا برا ہے کہ وہ سبق میں بھی چھوٹی سی آئی میں نکالے اسے دکھ رہا ہوں. یہاں کون سے ماڈل شو میں آئے ہو کہ یہاں آئینہ نکال کر کے دیکھتے بیٹھے ہو, اور بعض لوگ کوئی آئینہ نہیں مل رہا تھے, موبائل کے کانچ میں دیکھ کر کے بیٹھ کر ٹوپی ٹھیک کرتے رہیں گے, کوئی یہ کالر اور بٹن ٹھیک کرتا رہے گا. جیسے نہیں انتخابی میلے میں آئے ہو کہ کوئی آپ کا انتخاب کرنے والا ہو, تو اس طریقے سے دنیا آج عام ہے کہ پوری دنیا میں اکثریت لوگ ایسے ہیں جو ظاہر داری میں, ظاہر پرستی میں, ظاہری سجاوٹ میں, ظاہری بناوٹ میں, ظاہر کو ڈیکوریٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے, اور باطن سڑتا جا رہا ہے, بگڑتا جا رہا ہے, خراب ہوتا جا رہا ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں. اسلام نے باطن ٹھیک کرنے کو بڑی اہمیت دی. اپنے باطن کو, اپنے اندرون کو ٹھیک کرو, اور وہ ٹھیک ہوگا اچھی نیتوں سے, اچھے ارادوں سے, اچھے جذبات کے ذریعے سے. اسی کے ساتھ ایک مضمون اور سمجھو. ایک اصولی بات ذہن میں رکھنا اچھی طریقے سے, انما الاعمال بالنیات. یہاں اعمال شرعیہ مراد ہے, یاد رکھنا کہ جو اعمال شرعی ہے اس میں نیتوں کے اوپر مدار ہے. اعمال معاصی یہاں روایت میں مراد ہے ہی نہیں. اعمال معاصی روایت کے اندر مراد ہے ہی نہیں, اعمال شرعی مراد ہے. نماز شرعی عمل, روزہ شرعی عمل, زکوٰۃ شرعی عمل, حج شرعی عمل, صدقہ خیرات شرعی عمل, ذکر کرنا شرعی عمل, تلاوت کرنا شرعی عمل. تو جتنے اعمال شرعیہ ہیں نا وہ مراد ہے انما الاعمال بالنیات میں. معاصی اور گناہ کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب کوئی آدمی گناہ کرے اور کہے کہ میں تو بہت اچھی نیت سے گناہ کرتا ہوں, تو اچھی نیت سے گناہ کا وبال بڑھانے کا ذریعہ ہو سکتا ہے. بھائی آپ کہاں چلے, چوری کرنے کا, کو حرام کام کرتا ہے. ارے میری نیت کو کتنی اچھی, چوری کر کے جو مال لاؤں گا نا یہ غریب لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا, غریبوں کے جھونکے بناؤں گا, اس کے لیے میں چوری کرتا ہوں. تو کبھی گوبر کپڑے پر لگ جاوے تو پیشاب سے تھوڑا ہی پاک ہوتا ہے, اس کو پاک کرنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے. انما الاعمال بالنیات کے بارے میں یہ بنیادی چیز ذہن میں رکھو کہ یہاں اعمال شرعیہ مراد ہے, اعمال معاصی بالکل مراد نہیں ہے. اس لیے کہ جو چیز گناہ ہے اس میں کبھی اچھی نیت ہو ہی نہیں سکتی, اور اچھی نیت ہونے کی وجہ سے گناہ کا وبال نہ تو کم ہوگا نہ تو ختم ہوگا. ہاں, اقتام کی بات ذہن میں رکھو, جو اعمال مباح ہے, جائز کام ہے. مباح کام کی تعریف آپ نے کیا پڑھی ہے فقہ میں, جس کے کرنے پر ثواب نہ ملے چھوڑنے پر گناہ نہ ہوئے. کرو تو ثواب, چھوڑو تو گناہ. اعمال مباح, تو جتنے بھی اعمال مباح ہے ان اعمال مباح کے اندر اچھی نیت کرنے سے وہ اجر اور ثواب کا ذریعہ بن جائیں گے. یہ بہت بڑی بات ذہن میں رکھو, اعمال مباح اچھی نیت کی وجہ سے ثواب کا ذریعہ بن جائیں گے. اس کی ایک دوسری تعبیر سمجھو, اس بات کی ایک دوسری تعبیر, عادتیں نیتوں کی وجہ سے عبادت بن جائے گی. عادت طبعیہ اچھی نیت کی وجہ سے عبادت بن جائے گی. عادت کو عبادت بنانے والی چیز نیت ہے. مثلاً ہماری عادت ہے استنجا خانے میں جانا, ضرورت پڑے گی جائیں گے. عادت ہے وقت پر سو جانا, عادت ہے ذرا سی تفریح کے لیے اثر بعد نکلنا, فجر بعد چکل قدم نکلنا, یہ سب عادتیں ہیں. لیکن ان عادتوں کو اچھی نیت سے کرو گے تو یہ عادت عبادت بن جائے گی. ایک آدمی استنجے خانے میں گیا کہ بھائی میری حاجت پوری کروں اور اطمینان سے نماز پڑھوں, سنت طریقے سے گیا, سنت طریقے سے نکلا, تو یہ استنجے میں جانا ثواب کا ذریعہ بن گیا. کھانا کھا رہا ہے, عادت اچھی نیت سے کھائے گا, عبادت بن گیا. تو جتنے بھی عادت کے کام ہیں, مباح کام ہیں, اس کو انسان اچھی نیت سے کرے گا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا کریں گے. اس لیے یہ نقطے کی بات ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ جو کام مباح ہے, جو کام روز مرہ کی عادت اور ضرورت کے ہیں, ان کاموں کو آدمی اچھی نیت سے کرے گا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا کریں گے, نیکی عطا فرمائیں گے, اور وہ عمل ثواب کا اللہ کے یہاں ذریعہ بن جائے گا.